الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. عن سعيد بن المسيب أخبرني أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه توضأ في بيته ثم خرج فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج ووجه هاهنا فخرجت على إثره أسأل عنه إلى آخره الرواية. يه بخاری شریف میں کتاب و فضائل صحابہ 3674 نمبر کی یہ حدیث ہے اور اس حدیث شریف میں ایک بڑا عجیب واقعہ بیان کیا گیا ہے اور بہت ہی ایک خاص نسبت سے اس واقعے کو آج کے لیے انتخاب کیا ہے. پہلی بات ذہن کے اندر یہ رکھو کہ محرم کے مہینے کی جو فضیلت ہے اس فضیلت کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے نہیں ہے. اس لیے کہ کسی مہینے کی کسی دن کی فضیلت تو وہ ہوتی ہے جو قرآن میں آئی ہو, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہو, وہ فضیلت بندی ہے. اور حضرت حسین کا جو قصہ شہادت کا ہے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 30-32 سال کے بعد وہ قصہ پیش آیا ہے. اسی لیے محرم کی عاشورہ کی فضیلت کا حضرت حسین کے قصے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات یہ ذہن میں رکھو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقعتاً ایک بہت بڑا غم کا واقعہ ہے. آل رسول کے ساتھ محبت یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت رکھنے کو ہم اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں. ایک تیسری بات ذہن میں یہ رکھو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم کو ہوئی, یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے. یعنی 10 محرم تھی اور حضرت حسین کی شہادت ہو گئی. محرم کے مہینے میں اس سے بھی بڑے بڑے دوسرے واقعات اور قصے ہوئے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بڑے ہیں, ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے اور پیارے نواسے ہیں, ان سے ہم بڑی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں. یہ جنت کے سرداروں میں سے ہیں, نوجوانوں کے. لیکن اگر صحابہ کرام کی جماعت میں درجے ہم دیکھیں تو تمام صحابہ میں پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے, دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. گویا مقام, مرتبے اور درجے کے اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ بہت اونچا ہے, بہت بڑا ہوا درجہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت محرم کی پہلی تاریخ کو ہوئی ہے. تو اگر محرم کے مہینے میں شہادت کا قصہ ہے تو بہت بڑے آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہے, اور وہ محرم کی پہلی تاریخ کو ہے. تو محرم کی پہلی تاریخ کو کوئی بھی حضرت عمر کی شہادت کو یاد کرتا نہیں ہے. ذی‌الحج کی 26ویں تاریخ کو ایران کے ایک پارسی نے, جس کا نام فیروز تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فجر کی نماز میں خنجر مارا. اور عجیب بات ہے, حضرت عمر کو بھی فجر کی نماز میں فیروز نے خنجر مارا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی فجر کی نماز ہی میں خنجر مارا گیا تھا. دونوں کی شہادت تقریباً ایک جیسے انداز میں فجر کی نماز میں ہوئی. فرق اتنا کہ حضرت عمر کو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں فجر کی نماز میں خنجر مارا گیا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کی مسجد کے اندر فجر کی نماز کے وقت پر خنجر مارا گیا. تو اگر شہادت کا واقعہ بڑا اہم ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا قصہ بھی محرم میں بڑا اہم ہے. اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما, ان دونوں سے محبت رکھنا, عقیدت رکھنا, یہ اہل سنت و جماعت کی نشانیوں میں سے ہے. پوچھا کہ سنی کس کو کہتے ہیں, اہل سنت و جماعت میں سے کون ہیں, تو کہا کہ جو ان صحابہ کرام سے محبت رکھے, حضرت ابوبکر صدیق سے, حضرت عمر فاروق سے, ان سے محبت رکھے اور ان کو تمام صحابہ میں سب سے اونچے درجے کا سمجھے, اور حضور کے دونوں داماد حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما ان سے بھی محبت رکھے. حضرت عمر وہ آدمی ہے کہ 40ویں نمبر کے اوپر ایمان لائے, یعنی ان سے پہلے 39 آدمی مسلمان تھے اور ان کے ایمان پر مسلمانوں کا چلہ پورا ہوا. یہ وہ انسان ہے کہ سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب ان کو ملا, یعنی تمام ایمان والوں کے امیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. سن 13 ہجری میں آپ کو امیر المؤمنین بنایا گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ دیا کہ میرے بعد اب اگر کوئی امیر بننے کے لائق ہے تو عمر لائق ہے, ان کو امیر طے کر دیں. اور 10 سال اور کچھ اوپر زمانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین رہے, اور اس کے بعد مجوسی یعنی پارسی دشمن نے آپ کو شہید کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ انسان ہے کہ ان کے دل کی رائے کا اللہ بھی اکرام کرتے تھے, یعنی ان کے دل میں کوئی رائے آتی تھی تو اس پر اللہ قرآن سے آیت اتارتے تھے. اتنا اونچا مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا. بخاری شریف میں یہ ایک بڑا دلچسپ قصہ ہے, آپ دھیان سے سنیے اور آئندہ جب مدینہ جائے اور بقی قبرستان میں جائے تو اس قصے کو آپ یاد کیجئے تو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا اور بھی آپ کو. میں تو الحمدللہ اور مدینہ منورہ میں جو ساتھی ہوتے ہیں ان کو یہ حدیث سناتا ہوں اور ان کو بڑا عجیب بھی لگتا ہے کہ یہ تو بڑا عجیب قصہ ہے. ایک صحابی ہے اونچے درجے کے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ, بہت پیارا قرآن پڑھتے تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی. حضور نے ان کا قرآن سن کر کے یہ فرمایا کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو جیسی پیاری آواز دی تھی ایسی آواز اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے, حضرت ابو موسیٰ اشعری کو. ایک دن رات میں حضور گزر رہے تھے ان کے محلے سے تو یہ رات کے وقت پر تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے, ان کو پتا نہیں. حضور نے ان کا قرآن سنا تو خود حضور ان کا قرآن سننے کے لیے رک گئے اور دیر تک کھڑے کھڑے حضور نے ان کا قرآن سنا. وہ ایسا زمانہ تھا مدینہ کا کہ لوگوں کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز محلوں میں آیا کرتی تھی. بہت افسوس اور دکھ ہے کہ آج مسلمانوں کے گھروں سے گانے اور میوزک کے بجنے کی آواز نکلتی ہے, گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑوں کی آواز باہر نکلتی ہے. اللہ ہمارے محلوں اور گھروں کا ماحول اپنے فضل و کرم سے قرآن والا نورانی بنا دے. حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے گھر میں وضو کیا اور وضو کر کے باہر نکلا اور میں نے دل کے اندر یہ نیت کی کہ آج میں ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا اور میرا آج کا دن حضور کے ساتھ ہوگا. دیکھو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو کبھی کبھی یہ سوچنا چاہیے کہ آج کا دن میں کسی اللہ والے کے ساتھ گزاروں. بہت وقت میں دیتا ہوں اپنے کاروبار کے دوستوں کو, بہت وقت دیتا ہوں میں اپنی فیملی کو, بہت وقت میں دیتا ہوں میں اپنے پرانے یاروں کو. کبھی کبھی ہفتے میں ایک آدھ دن, 15 دن میں ایک آدھ دن ایسا ہو کہ کسی اللہ کے نیک بندے کو میں دن دے دوں, کہ آج پورا دن یا آدھا دن یا ایک شام میں کسی اللہ والے کے ساتھ رہوں گا. تو یہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میرا آج کا دن حضور کے ساتھ ہوگا, تو حضور کی تلاش میں وضو کر کے یہ مسجد میں آئے. معلوم ہوا اللہ والوں کے پاس وضو کے ساتھ جانا چاہیے تو بڑی برکت ملتی ہے, بڑی روحانیت ملتی ہے. وضو کے ساتھ جاوے, ادب کے ساتھ جاوے. تو کہاں میں مسجد پہنچا, میں نے پوچھا کہ حضور کہاں ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. تو وہاں کسی نے بتلایا کہ حضور ابھی مسجد سے نکل کے گئے اور بتلایا کہ اس طرف گئے. اس طرف جانے کا مطلب یہ ہے کہ قبا والا جو راستہ ہے مدینہ کا, اس طرف اشارہ کیا کہ حضور ادھر تشریف لے گئے. جو بھی گئے ہیں مدینہ ان کو قبا تو یاد ہی ہے, چونکہ مسجد قبا میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے. جو گھر سے وضو کرے اور مسجد قبا میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے اس کو 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو بتلائے کہ حضور ادھر گئے قبا کی طرف. تو میں حضور کے پیچھے پیچھے نکلا, پوچھتے پوچھتے نکلا کہ حضور کدھر گئے کدھر گئے کدھر گئے. محبت کی بات ہے کہ میرے حضور کدھر گئے. پوچھتے پوچھتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں نکلا. اب قبا کے اندر ایک باغ تھا, یعنی کھجور کی باڑی. اس کھجور کی باڑی کے اندر ایک کنواں تھا جس کا نام تھا اریس. عربی میں بیرے اریس کہتے ہیں, اریس کا کنواں. یہ اریس کا کنواں جو تھا نا قبا میں, اسی کنویں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی گر گئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے, اور پھر وہ انگوٹھی کبھی نہیں ملی, کہاں چلی گئی. تو حضور کی انگوٹھی مبارک اسی اریس کے کنویں میں گر گئی تھی اور نہیں مل سکی وہ انگوٹھی, کہاں چلی گئی. حضور اپنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے, اور وہ انگوٹھی جو پہنتے تھے وہ اسٹامپنگ کے لیے, مہر لگانے کے لیے. اس کے نگینے کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ, یہ لکھا ہوا تھا, یعنی محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا لکھا ہوا تھا اس کے نگینے پر. جیسے ہمارے زمانے کے اندر سکہ مارنے کے لیے اب تو باقاعدہ سکے آتے ہیں, تو حضور وہ انگوٹھی سے سکہ مارتے تھے, اسی لیے انگوٹھی پہنتے تھے. کوئی فیشن یا کوئی وٹ یہ مقصود نہیں تھا, اسٹامپنگ اور مہر لگانے کے لیے, سکہ مارنے کے لیے حضور اپنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے. وہ انگوٹھی اسی کنویں میں گر گئی. تو جس باڑی میں کھجور کی, یہ اریس کا کنواں تھا, وہاں حضور اندر گئے تھے, تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس باڑی کے دروازے کے اوپر بیٹھ گئے اور دروازہ بھی کھجور کی لکڑی کا بنا ہوا تھا. یہ بھی صحابہ سے ادب سیکھنے کا ہے کہ حضور باڑی کے اندر ہے تو انہیں کے اندر گھس گئے جا کر کہ میں دروازے پر بیٹھوں انتظار کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باڑی میں استنجے سے فارغ ہو رہے تھے, فارغ ہو گئے, وضو کیا. حضور استنجے سے فارغ ہو کر فوراً وضو فرما لیتے تھے, عام طور پر وضو کی حالت میں رہتے تھے, اور عام طور پر ہر وقت وضو میں رہنا یہ بھی بڑی فضیلت کی چیز ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کو بھی دیکھا ہمیشہ باوضو, ٹوٹا وضو فوراً کر لیا تو کہا حضور نے حاجت سے فارغ ہوئے وضو کیا, تو میں حضور کے پاس جا کر کے کھڑا ہوا. اب دیکھا حضور اب فارغ ہو گئے باڑی میں اکیلے, تو میں حضور کے پاس گیا تو عجیب منظر دیکھا. کنواں گول ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. کیسے بیٹھے ہوئے تھے سمجھانے کے لیے کہہ رہا, یہ کنویں کی گول دیوار ہے, بیچ میں پانی ہے اندر, تو کنویں کے اندر کی طرف پیر لٹکا کر دیوار پر حضور بیٹھے ہوئے تھے. بیٹھے ہیں کنویں کی دیوار پر اور پیر لٹکائے ہوئے کنویں کے اندر کی طرف, جیسے کہ میں اس وقت بیٹھا ہوں پیر آپ کی طرف لٹک رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار پر بیٹھے تھے اور پیر کنویں کے اندر لٹک رہے تھے, اور اس کو پنڈلی کہتے ہیں گھٹنے کے نیچے, وہ حضور کی پنڈلی مبارک کھلی ہوئی تھی, یعنی ذرا لنگی اونچی چڑھائی ہوئی تھی, پنڈلی کھلی ہوئی تھی, گھٹنے ڈھکے ہوئے تھے. اس حال میں حضور کنویں کے اوپر دیوار پر بیٹھے تھے. کتنی سادگی تھی دو جہاں کے سردار کی. کھجور کی باڑی میں ہے, کنویں کی دیوار پر ہے, اور ایک دم سمپل سادگی سے حضور بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے جا کر سلام کیا. ظاہر ہے کہ حضور نے یقیناً جواب دیا. پھر میں حضور کے پاس سے ہٹ گیا اور ہٹ کر کے میں اس باڑی کے دروازے پر چلا گیا اور دروازے پر جا کر بیٹھ گیا, اور میں نے یہ طے کر لیا کہ آج میں حضور کا دربان بنوں گا, گیٹ کیپر بنوں گا. حضور باڑی کے اندر ہے, میں باڑی کے دروازے پر بیٹھتا ہوں, آج میں حضور کا گیٹ کیپر بن کے بیٹھتا ہوں. یہ حضرت ابو موسیٰ نے سوچا دل میں. بعض روایت میں کہ حضور نے ان کو کہا تھا کہ ابو موسیٰ دروازے پر رہو, اور بعض روایت یہاں یہ ہیں کہ انہوں نے دل میں سوچا. اتنے میں دیکھا حضرت ابو موسیٰ باہر تھے, دور سے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. شام کا وقت تھا, اور انہوں نے آ کر کے اس باڑی کے دروازے کو دھکا دیا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون, یہ کون دروازے کو دھکا دے رہا ہے؟ تو انہوں نے فوراً کہا میں ابو بکر ہوں. تو کہا یہیں رکو, ابھی اندر باڑی میں آنے کا نہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ یہیں رکو, چونکہ اس دن یہ دربان ہے حضور کے, اور دربان دربان ہوتا ہے, آنے والا بڑا آدمی ہو تو بھی ان کو روک دے رہے. کہا رکو, ابھی روک دیا حضرت ابو بکر صدیق کو بھی, اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے, جہاں حضور کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے وہاں گئے, اور جا کر کے یوں کہا کہ حضور ابو بکر آئے ہیں اور باڑی کے اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں, پرمیشن چاہتے ہیں. دیکھو صحابہ سے آداب سیکھو, किसी के घर में जाना हो, फार्म में जाना हो, बाड़ी में जाना हो, इजाज़त मांगने की, ऐसे नहीं घुस जाने का कि मेरी तो बहुत बेतकल्लुफी है, मेरा तो घर जैसा ताल्लुक है। अब बताओ हज़रत अबू बकर और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के किसी का ताल्लुक हो सकता है? और हुजूर तो जमा ही है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के रिश्ता भी है और बड़ा गहरा ताल्लुक भी है, फिर भी हज़रत अबू बकर ने बाड़ी के दरवाजे पर खड़े रहकर इजाज़त पहले मंगवाई कि हुजूर इजाज़त दे तो अंदर जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बात फरमाई, अबू बकर को मेरा सलाम कहो, दूसरी बात उनको अंदर आने की इजाज़त दो, तीसरी बात उनको जन्नत की खुशखबरी सुनाओ। तीन पैगाम मिले का मेरा सलाम कह दो, पहला पैगाम, दूसरा पैगाम इनको अंदर आने दो, तीसरा पैगाम उनको कहो कि अल्लाह तुमको जन्नत में दाखिल करेंगे, खुशखबरी दो, काम बन गया। अभी सुनो आज सबके काम बनते जा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचे हजरत अबू मूसा, कहा आइए तशरीफ लाइए, हुजूर ने सलाम कहलवाया, जन्नत की खुशखबरी दी, आ जाओ आ जाओ। हजरत अबू बकर आए बाड़ी में और जिस स्टाइल में, जिस अंदाज में हुजूर कुएं पर बैठे थे, वो भी हुजूर के बाजू में आके बैठ गए, जमणी तरफ सीधी तरफ, वही स्टाइल, पैर लटका दिए कुएं की दीवार पर और वही अपनी पिंडी खुली हुई, बिल्कुल हुजूर की स्टाइल में, हुजूर की जमणी साइड में। बराबर ध्यान रखना, तो कुछ अजीब बात आखिर में समझ में आएगी। जमनी साइड बैठ गए हजरत अबू बकर सिद्दीक और ये सहाबा की देखो कितनी अजीब व गरीब शान है, हुजूर की इत्तिबा का और हुजूर की नकल उतारने का कैसा जज्बा है, अंदाजा लगा कि जिस स्टाइल से, जिस अंदाज में हुजूर बैठे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी बिल्कुल उसी स्टाइल में, बिल्कुल उसी अंदाज में बैठ गए। ये सहाबा की मोहब्बत है हुजूर के साथ, सहाबा का इश्क है हुजूर के साथ। और दूसरी बात ये कि अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है ऐसे ही बैठते तो हुजूर को शर्म आ जाती, हो सकता है कि देखो मैं कुएं पर एकदम आराम से बेतकल्लुक बैठा हूँ, पिंडली खुली हुई है और अबू बकर तकल्लुक कर रहे हैं तो हुजूर भी जरा तकल्लुक कर दे। जैसे अपने घर कोई मेहमान आ गए और अपने आराम से बैठे हुए हैं, वो आने वाला भी अपनी तरह आराम से बैठ गया है तो अपने को कोई तकल्लुक नहीं, लेकिन वो आने वाला यूँ अदब से बैठा रहे तो अपने को भी आराम छोड़ के अदब से बैठ जाना पड़े, वरना वो ये सोचे कि कैसे मेहमान ये लोग घर वाले, कि हम तो यूँ अदब से बैठे हैं, ये आराम से पड़े हुए हैं। तो ये अब सहाबा से सीखने की चीज़ है कि जैसा हुजूर को पाया ऐसा वो भी बैठ गए ताकि हुजूर को कोई तकलीफ न हो और हुजूर भी एकदम आराम से रहे। बहुत अच्छा। दाहिनी तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे, पैर लटका कर गए, पिंडली भी उन्होंने खोल दी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी, आराम से बैठे कुएं के ऊपर। फिर हजरत अबू मूसा आ गए बाड़ी के दरवाजे पर और बैठ गए। हजरत अबू मूसा आशरी कहते हैं कि जब मैं अपने घर से वुजू करके निकला था तो मेरे भाई घर के अंदर वुजू कर रहे थे, वो भी तैयार हो रहे थे। अब मैं जल्दी निकल आया तो मेरे दिल में ये हुआ कि अब मेरे भाई भी यहाँ बाड़ी पे आ जावे तो अच्छा है, आज सबको जन्नत की खुशखबरी मिल रही है तो मेरे भाई का भी काम बन जावे। मेरे दिल में ये जज्बात आए, मेरा भाई भी यहाँ आवे तो बहुत अच्छा, जल्दी आवे बाड़ी पर, जल्दी आवे बाड़ी पर। इतने में देखा کہ بھائی کا میں سوچتا ہوں لیکن آتا کوئی اور ہے. آدمی بہت سی مرتبہ کسی اچھی جگہ ہوتی ہے سوچتا ہے کہ فلاں دوست بھی آ جائے, لیکن جس کے لیے سوچتا ہے وہ نہیں آتا, نہیں دوسرے دوسرے جاتے رہتے ہیں, ایسا ہوتا ہے دنیا میں. تو یہ ابو موسیٰ سوچ رہے ہیں کہ میرے بھائی آ جاوے تو بہت اچھا ہے, لیکن بھائی نہیں آتے, نہیں دوسرے ہی کوئی آ رہے ہیں, اتنے میں پھر کوئی اور انسان آئے. انہوں نے آ کے دروازہ ہلایا, کھولو باڑی کا دروازہ کھولو. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے میں نے پوچھا کون, تو کہا عمر ہوں میں, عمر خطاب کا بیٹا عمر, دروازہ کھولو. تو میں نے کہا ابو موسیٰ کو, عمر کھڑے رہو باہر. آج دربار سے عمر آ رہے تو ان کو بھی باہر کھڑا رکھا, کھڑے رہو باہر. پھر اندر گئے اور اندر جا کر کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا, سلام کیا, حضور عمر آئے ہیں خطاب کے بیٹے اور باڑی میں آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. تو حضور نے پھر تین باتیں کہلوائی, عمر کو بھی سلام کہو, ایک عمر کو بھی اندر آنے کی پرمیشن دو, تیسری بات عمر کو بھی جنت کی خوشخبری سنا کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت دی ہے, رکھی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری تو جلدی جلدی گئے اور جا کر کے دروازہ کھولا, حضرت عمر کو بلایا اور حضرت عمر اندر تشریف لائے. اللہ کا شکر ادا کیا, الحمدللہ. حضرت ابو بکر نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا تھا, اور شکر ادا کرنا ہی چاہیے. ایک تو حضور نے باڑی میں آنے کی پرمیشن دی, حضور نے سلام کہلوایا, حضور نے جنت کی خوشخبری دی, اس لیے اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے. ابو بکر عمر دونوں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اب حضرت عمر آئے تو دیکھا کہ یہ تو بہت اچھا ہے, ادھر حضور بیٹھے ہیں, جمڑی طرف ابو بکر بیٹھے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ڈابی طرف بیٹھ گئے, بالکل اسی اسٹائل میں کنویں کے اندر پیر لٹکائے, دیوار پر بیٹھے, اور حضرت عمر نے بھی پنڈلی کھول دی. دیکھو صحابہ کی شان, اور کتنا نورانی منظر ہوگا. آسمان میں یہ منظر دیکھا, بیچ میں اللہ کے نبی ہے, جمنی طرف ابو بکر ہے, ڈابی طرف عمر ہے, اب کیا چاہیے. اور مدینہ میں بیر حریث ہے اور تینوں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیٹ پر آئے اور ان کے دل میں وہی خیال, میرے بھائی آوے تو اچھا, آج سب کو جنت کی خوشخبری مل رہی, وہ وضو کر رہے تھے, کتنی دیر کر دی, ابھی تک وہ آئے نہیں, میرے بھائی جلدی آوے تو اچھا, جلدی میرے بھائی آوے تو اچھا. اتنے میں پھر دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون, تو کہا عثمان ہوں, عثمان, عثمان ابن عفان ہوں. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے رکو تم بھی یہاں, نہیں دروازے پر رکو. پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی اندر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا حضور عثمان آئے اور اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں. اب ذرا حضور کا جواب بدلا, بدلے ہوئے جواب کی حکمت بھی آ رہی ہے, ذرا دھیان سے سنو. حضور نے فرمایا عثمان کو بھی سلام کہو, ایک. دوسری بات عثمان کو بھی اندر آنے کی اجازت دو, تیسری بات عثمان کو بھی جنت کی خوشخبری سناؤ, لیکن ساتھ میں کہنا کہ تم کو مصیبت پہنچے گی, کوئی تکلیف پہنچے گی تم کو, جنت تو تم کو بھی ملے گی, جنت تمہارے لیے بھی ہے, خوشخبری تمہارے لیے بھی, لیکن تم کو کوئی آفت پڑے گی بڑی. تو جا کر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے سنا دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تو خوشی 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 اندر آئے اور آ کر کے دیکھا, ارے واہ کتنا پیارا منظر ہے, حضور کنویں کی دیوار پر, جمنی سائڈ حضرت ابو بکر, ڈابی سائڈ حضرت عمر, کتنا پیارا منظر ہے, میں کہاں بیٹھوں, اسی لیے کہ حضور کی سیدھی طرف دابی طرف دونوں انگیج ہے، میں کہاں بیٹھوں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہوشیاری سے کام لیا، بڑی ہوشیاری سے انہوں نے کیا کیا، کنویں کی دیوار یوں گول ہوتی ہے، اب وہ چاہتے تو ابو بکر کے بازو میں بیٹھتے، چاہتے تو حضرت عمر کے بازو میں بیٹھتے، لیکن حضرت عثمان نے کیا کیا، وہ جو گول دیوار ہوتی ہے تو بالکل حضور کے سامنے چلے گئے، گول دیوار میں ادھر بھی نہیں بیٹھے، ادھر بھی نہیں بیٹھے، یہاں سامنے چلے گئے، اور سامنے جا کر انہوں نے بھی کنویں میں پیر لٹکا لیے، تو ظاہر بات ہے کہ حضور کے چہرے کے بالکل ایگزیکٹ سامنے آمنے ہو گئے، گول دیوار پر سامنے کی طرف جا کر ادھر کا منہ کر کے کوئی بیٹھے تو بالکل حضور کا چہرہ مبارک، سینہ مبارک ایک دم سامنے آمنے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بالکل اسی سٹائل کے اندر بیٹھ گئے. اب یہاں تو نہیں ہے آگے والا حصہ، دوسری روایتوں کے اندر یہ آگے والی بات بھی موجود ہے کہ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے، بیٹھ گئے، اتنے میں دیکھا کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے تو پوچھا کون، تو کہا علی مرتضیٰ ہوں، علی ابن ابی طالب ہوں. تو کہا رکو، شیخ نے خدا کو روک دیا، رکو، اور اندر گئے اور جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، حضور علی آئے ہیں اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب جواب سنو، کہا علی کو سلام کرو، پہلی بات علی کو جنت کی خوشخبری سناؤ، اللہ جنت دیں گے. تیسری بات، علی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، علی کو اندر باڑی میں آنے کی اجازت نہیں، ان کو کہہ جاؤ گھر چلے جاؤ. اور صحابہ ہمارے جیسے تھوڑے ہی تھے کہ بھائی کوئی یوں کہے کہ بھائی ابھی اندر گھر میں مت آؤ تو منہ چڑھا دے رہے، بھائی حضور نے فرما دیا، کوئی بھی حکمت ہوگی، چلے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں قصہ پورا ہوا جو حدیث بخاری شریف میں ہے وہ. اب اس حدیث کو نقل کیا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور انہوں نے سنایا تھا بہت بڑے تابعی حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو، جو جلیل القدر تابعی ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث نقل کر کے حضرت سعید ابن المسیب کی ایک بات نقل کرتے ہیں. لوگوں قصہ تمہیں کچھ سمجھ میں آیا؟ سعید ابن مسیب فرماتے ہیں یہ قصہ کیا چیز ہے، یہ نبی کا قصہ ہے، یہ کوئی باغ باڑی باغیچے کی باتیں نہیں ہیں، یہ تو ان لوگوں کی قبر کیسے بننے والی تھی اس کی ترتیب بن رہی تھی. ان لوگوں کے انتقال کے بعد ان کی قبر کیسے بنے گی اس کی ترتیب یہاں بیان ہو رہی ہے زندگی میں. اور جس کو بھی جا کر دیکھنا ہو اس حدیث کا منظر وہ مدینہ پاک میں جا کے اپنی آنکھ سے دیکھ لے رہے. جو زندگی میں یہ قصہ پیش آیا، یہ قصہ زندگی میں، لیکن حضرت سعید ابن مسیب کی بات 100% صحیح، 100% اسی ترتیب سے قبر بنی. بہت سے حضرات کی رائے یہی ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق کی قبر مبارک، ایک طرف حضرت عمر فاروق کی قبر مبارک، جیسے بیٹھے ویسی قبریں تینوں کی بنی. اور آگے کی بات، اندر کی بات تو ہم دیکھ نہیں سکتے، جن دیکھنے والوں نے، پرانے زمانے کے بڑے بڑے علماء نے 1200-1300 سال پہلے دیکھا تھا، وہ جو نقل کرتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ جس ترتیب سے بیٹھے اسی ترتیب سے تینوں کی قبر بنی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بازو میں حضرت ابوبکر کی، ایک طرف حضرت عمر کی، یا یہ کہ قریب قریب بنی، دونوں مطلب. اور ایک چیز تو ہم کھولے دیکھ سکتے ہیں، اللہ آپ کو اور مجھے مدینہ بار بار دکھائے، اب جا کر دیکھ لینا کہ حضرت عثمان کی قبر اور حضور کی قبر لائن ملا کے دیکھ لینا. ہم نے تو بارہا یہ چیز وہاں جا کے یہ حدیث میں سنا تھا، اور سب سے پہلے ہم کو ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہ نے وہاں مدینہ میں پہلے حج کے موقع پر یہ حدیث سنائی تھی، کہا دیکھ لو اسٹیٹ ملا کے دیکھ لو، حضرت عثمان کی قبر اور حضور کے روزے مبارک میں قبر ایک سیدھی لائن میں، ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہے، حالانکہ وہ کم از کم 1500 میٹر دور بقی قبرستان میں حضرت عثمان کی قبر. وہ کنویں پر گولائی کے سامنے بیٹھے تھے تو بالکل اسی انداز میں حضرت عثمان کی قبر ہے، کہ حضور کا چہرہ مبارک جہاں ہوتا ہے حضرت عثمان کا چہرہ مبارک بھی بالکل سیدھی لائن میں ہو رہا ہے. کیسا اللہ کا عجیب و غریب معجزہ ہے کہ زندگی میں چیز ہو رہی ہے ہمیشہ کے واسطے. اب سمجھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت، جو فرمایا نا کہ اندر آنے کی اجازت نہیں، تو اشارہ تھا کہ علی کی قبر مدینہ میں نہیں بنے گی، اور ہوا بھی ایسا ہی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مدینہ میں نہیں بنی، اور یہ دونوں کو تینوں کو باڑی میں آنے کی پرمیشن ملی تو تینوں کی قبر مدینہ میں بنی، حضرت ابو بکر کی، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی، تینوں کو باڑی میں آنے کی پرمیشن، تینوں کی قبر مدینہ میں. کہا حضرت علی کو جنت کی خوشخبری سناؤ، سلام کا سلام بھی کہو، لیکن اندر آنے کی اجازت نہیں، ان کی قبر مدینہ میں نہیں بنی، ان کی قبر مدینہ سے بہت دور کوفہ کے اندر جا کر کے بنی. اور حضرت عثمان کے لیے جو فرمایا تھا کہ جنت کی خوشخبری ہے لیکن آفت آئے گی، آفت آئی حضرت عثمان کی زندگی میں. کیا آفت آئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. پہلی محرم کو 26 کو خنجر مارا تھا ذی الحج کی، پہلی کو آپ شہید ہوئے، دفن ہوئے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے امیر المومنین بنایا. ایک شورا کمیٹی طے کی تھی حضرت عمر نے، اور وہ شورا والوں نے فیصلہ کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا. انہوں نے امیر اور خلافت سنبھالی، حکومت سنبھالی. پھر کچھ باغی لوگ کھڑے ہوئے، فتین لوگ، اور انہوں نے آ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر گھیر لیا. حضرت عثمان چاہتے تو اپنے لشکر کو، سپاہیوں کو حکم دیتے کہ ان کو مار دو، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی کے مبارک شہر کے اندر میری وجہ سے، میرے حکم سے کوئی خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، برداشت کرتے رہے. ان ظالموں نے، فتینوں نے حضرت عثمان کا گھر گھیر لیا، برداشت کیا ظالموں کو، تکلیف کو، قرآن پڑھتے تھے بیٹھ کر کے. کچھ ظالم گھر میں گھس گئے اور قرآن کی تلاوت چالو تھی، اور قرآن میں ایک آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس آیت پر پہنچے تھے اور ان دشمنوں نے آ کر کے پیچھے سے آپ کو خنجر مارے، حضرت عثمان خون کے فوارے اڑے اور خون پورے قرآن کے اوپر اڑا، پورا قرآن لتپت ہو گیا خون سے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا خون اسی آیت کے اوپر گرا ہوا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. آیت کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اللہ ان دشمنوں کا کافی ہے, نمٹ لیں گے اللہ ان سے. کیسی خدا کی عجیب شان. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور وہ قرآن حضرت عثمان کے خون مبارک والا اب تک موجود ہے اور الحمدللہ میں نے زیارت کی ہے اس کی, اور یہ وظیفہ بڑا مجرب وظیفہ ہے. آپ کو کوئی دشمن پریشان کرتا ہو, ستاتا ہو, تو اس کی نیت سے آیت پڑھو. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. روزانہ 40 مرتبہ پڑھو اول آخر درود کے ساتھ, اللہ تعالیٰ ان دشمنوں سے نمٹ لیں گے. اور دوسری دعا جو حدیث میں آئی ہے, اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, دشمن کے مقابلے کے واسطے. تو ایک تو اس حدیث کا راز قبر کی ترتیب بن رہی ہے کہ اس انداز سے سب کی قبر مبارک بنے گی. نبی کا کوئی بھی کام بیکار نہیں ہوا کرتا ہے, اس کے پیچھے کوئی راز ہوتا ہے. اور دوسری کیا بات سمجھ میں آئی, خلافت کی ترتیب بھی سمجھ میں آ گئی. خلافت کی ترتیب بھی بن رہی تھی کہ پہلے ابو بکر آئے باڑی میں تو کہا پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر بنیں گے, دوسرے نمبر پر عمر آئے کہا دوسرے خلیفہ حضرت عمر بنیں گے, تیسرے نمبر پر عثمان آئے کہا تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بنیں گے, چوتھے نمبر پر علی مرتضیٰ آئے کا چوتھے خلیفہ حضرت علی بنیں گے. اور عجیب بات یہ بھی کہ یہ تینوں خلیفہ تک مدینہ یہ اسلام کا مرکز رہا, راجدھانی خلافت کا کیپیٹل مدینہ رہا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک زمانہ آیا تو آپ نے خلافت کا کیپیٹل مدینہ سے ہٹا کر کے کوفہ کو بنا دیا. وہ جو کہا تھا نا اندر آنے کی اجازت نہیں, تو ان کی قبر بھی وہاں بنی اور خلافت کا کیپیٹل اور مرکز بھی مدینہ سے ہٹ کر کے کوفہ چلا گیا. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ہمیں دل و جان سے محبت رکھنی چاہیے. آج بہت سے لوگ صحابہ کے لیے بری بری باتیں بولتے ہیں, یہ اچھی چیز نہیں ہے. اس آدمی کا ایمان خطرے میں ہے ایسا سمجھو جو صحابہ کے لیے بری بات بولے. اور دوسری بات یہ ترتیب بالکل برحق, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. بعض لوگ اس میں بھی عجیب عجیب غلط غلط باتیں بولتے ہیں کہ نہیں علی پہلے نمبر پر چاہیے, ابو بکر عمر نے زبردستی خلافت لے لی تھی. یہ کون بولتے ہیں؟ یہودیوں کے ایجنٹ لوگ ایسی باتیں بولتے ہیں, مسلمان کبھی ایسی بات نہیں بول سکتا. ہم تو حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے اونچا سمجھتے ہیں کہ نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں اگر کسی کا سب سے اونچا مقام ہے تو وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضور کے دونوں داماد سے بھی ہمیں محبت ہے, حضرت عثمان ڈبل داماد ہے, دو بیٹی حضور کی ان کے نکاح میں تھی, ایک بیٹی سے شادی کروائی, ان کا انتقال ہو گیا, حضور نے دوسری بیٹی سے نکاح کرایا, دوسری بیٹی کا انتقال ہو گیا تو حضور نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک عثمان سے نکاح کرواتا. حضور نے حضرت عثمان کے لیے فرمایا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد بھائی تھے, سب کے چچا زاد بھائی, لیکن حضور نے ان کو اپنے بیٹے کی طرح پال کے بڑا کیا تھا. اس لیے کہ حضرت علی کے ابا ابو طالب تو بہت پہلے انتقال کر گئے, ان کو بیٹے کی طرح پال کے بڑا کیا حضور نے, اور پھر اپنا جمائی بھی بنایا. اپنی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ سے خود حضور نے نکاح کرایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو یہ پورا ایک نورانی سلسلہ ہے، برکتی سلسلہ ہے. ہم سب سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اور یہ محبت انشاءاللہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے. درست. بھائی مولانا حارث صاحب پرچی دے رہے ہیں کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب موتارا کا بھی کچھ تذکرہ ہو جائے. تو کتب الاقطاب حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کی فضائل اعمال ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، ہمارے دادا پیر ہوتے ہیں، ان کے بڑے چہیتے، بڑے لاڈلے، بڑے پیارے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب موتارا رحمت اللہ علیہ تھے. اصل تو اپنے یہاں یہ تڑکے سر کے بازو میں نانی نرولی ہے، وہاں کے رہنے والے، لیکن خود حضرت شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کو انگلینڈ بھیجا اور جا کہا جا کے مدرسہ قائم کرو. تو یوروپ میں، انگلینڈ میں سب سے پہلا مدرسہ حضرت مولانا یوسف صاحب موتارا رحمت اللہ علیہ نے قائم کیا، اور پھر آپ کی برکت سے بہت سارے دارالعلوم اور بڑے بڑے مدرسے قائم ہوئے. قرآن کا ترجمہ بھی لکھا ہے، اور وہاں بری میں بہت بڑا دارالعلوم ہے، آپ کی خانقاہ بھی وہاں چلتی تھی. بڑے صاحب نسبت، بہت اونچے درجے کے عالمی چوٹی کے بزرگوں میں سے تھے، اور شیخ زکریا صاحب کے بڑے لاڈلے تھے اور بڑے صاحب کشف بزرگ تھے. میرے پاس ان کی ابھی چند کلپیں آئی ہیں وہاں انگلینڈ سے، کہ باقاعدہ کئی مدت سے حضرت کو گویا اللہ کی طرف سے بتلا دیا گیا تھا کہ ان دنوں میں آپ کا انتقال ہوگا. اس کے اوپر کئی چیزیں آئی ابھی سامنے. جب آپ کی دوسری شادی ہوئی اور شادی کے لیے استخارہ کیا، تو اس وقت پر کسی شاگرد نے دیکھا کہ حضرت کی عمر میں اب 27 سال اور اتنے مہینے باقی ہیں، تو وہ اس کو ٹوٹل کیا. تو ابھی چند دن پہلے ایک مجلس میں فرمایا تھا کہ وہ جو میری دوسری شادی کے وقت پر کسی نے خواب دیکھا تھا، اس کے 27 سال اور اتنے مہینے اب پورے ہونے آئے ہیں، اسی محرم کے لگ بھگ وہ مدت پوری ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں کہ میری بیٹی نے یہ خواب دیکھا، میرے فلاں شاگرد نے یہ خواب دیکھا، اب جانے کا وقت قریب ہے. اور وہاں وینکوور سے پھر ٹورنٹو کینیڈا تشریف لے گئے تھے ابھی ابھی، اور وہیں پر انتقال ہوا. حدیث میں آتا ہے من مات غریبا فہو شہید، جو سفر میں وطن سے باہر انتقال کر جائے اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا فرمائے. تو بہت چوٹی کے بزرگوں میں سے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے، کروٹ کروٹ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی حیات میں امت پر جو خیر و برکت کا سلسلہ تھا، اللہ اس کو جاری ساری قائم دائم فرمائیں. شیخ زکریا صاحب کے بہت لاڈلے تھے، بہت پیارے تھے، اور بڑے عجیب عجیب کام کیے ہیں. انہوں نے ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ کہا کہ شیخ کی سوانح لوگوں نے بہت لکھی، لیکن تم ایک نظم میں، شاعری میں سوانح بناؤ. تو ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں ایک نظم بنائی، اور اس میں حضرت شیخ زکریا صاحب کی پوری سوانح لکھ دی فارسی شاعری میں. اس کے پہلے ہی شعر کے اندر مولانا یوسف صاحب موتارا کا تذکرہ کیا ہے کہ مولانا یوسف صاحب نے مجھے کہا اور میں یہ سوانح لکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ امت پر رحم فرمائے. ایسے ایسے بزرگان دین اب دنیا سے اٹھے جا رہے ہیں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں کہ علم اٹھے گا علماء کے اٹھنے سے. کتابیں تو رہے گی دنیا میں، لیکن ایسی کتابوں کا علم جن کے سینوں میں ہے وہ دنیا سے اٹھ جائیں گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں. اللہ پوری امت پر رحم فرمائے. درود شریف کر لو. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ آپ کے دربار میں اقرار کرتے ہیں یہ حالات ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں اللہ اپنے کرم سے معاف فرما اللہ اپنے فضل سے معاف فرما اللہ اپنے فضل سے معاف فرما ہم کیسے بھی ہیں لیکن آپ ہی کے تو بدلے ہیں مولا ہمیں ظالموں کافروں مشرکوں دشمنوں کے حوالے نہ فرما اے اللہ ظالموں سے کافروں سے مشرکوں سے دشمنوں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ عافیت عطا فرما عافیت عطا فرما عافیت عطا فرما اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما فضل و کرم کا معاملہ فرما جو مسلمان جس طرح کی بندش اور قید میں ہیں اے اللہ ان کو باعزت بافیت رہائی اور چھٹکارا عطا فرما اے اللہ اجڑوں ہوں کو آباد فرما بے گھروں کو گھر عطا فرما بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ پورے ملک میں پورے عالم میں مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت فرما عزت عصمت کی حفاظت فرما اے اللہ پورے ملک میں امن و امان قائم فرما عدل و انصاف قائم فرما مظلوموں کی نصرت فرما اے اللہ اس ملک میں رہنے والے تمام مذہب اور قوم کے لوگوں میں آپس میں اچھے تعلقات عطا فرما ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما فتنے فساد سے حفاظت فرما لڑائی جھگڑوں سے حفاظت فرما حلال برکت والی روزی عطا فرما مقروضوں کا قرض ادا کروا دیجئے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے ہماری عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دیجئے ہم کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو کامل مکمل مسلمان بنا دیجئے ہم کو اور ہماری اولاد اور نسلوں کو اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں, آزمائش کے قابل نہیں ہیں, عافیت کا معاملہ فرماؤ, راحت کا معاملہ فرماؤ, عزت کا معاملہ فرماؤ, عمر اور علم میں برکت عطا فرماؤ, زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ, تمام صحابہ کرام کو, خلفائے راشدین کو اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما, اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما, قیامت کے دن اس کی ان کی جماعت میں ہمارا حشر نشر فرما, ان کی معیت میں جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما. اے اللہ ہماری جائز مرادیں پوری فرما. اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, جن شرور سے پناہ چاہیے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما دیجیے, آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے, آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے, اپنوں اور غیروں کے شر سے ہماری حفاظت فرما, ہر طرح کے دشمنوں سے, ہر طرح کے حاسدوں سے, ہر طرح کے مخالفوں اور فتنوں اور مکاروں سے, اپنوں اور غیروں کے شر سے, اہل حکومت کے شر سے, اے اللہ ہماری اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما, حفاظت فرما, حفاظت فرما, اس ملک میں شاعر اسلام کی حفاظت فرما, مساجد کی, مدارس کی, مکاتب کی, خانقاہوں کی, جماعتوں کی, مراکز کی, دین کے کاموں کی, کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم, وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. آمين 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 يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.